السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حقيقة الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. حضرات گرامی، شروع میں جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا مفہوم جن دوستوں کے سامنے ہے انہوں نے اخذ کر لیا ہوگا کہ آج جو موضوع ہے وہ توحید سے متعلق ہے، چونکہ ان ساری ہی آیات میں بنیادی طور پر توحید کا ذکر ہے. تو ہمارا آج کا موضوع توحید عملی ہے، یا توحید کے عملی تقاضے ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو ماننے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ بھی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے جمعہ کے دن ایمان والوں کو تذکیر کراتے تھے. تو یہ ایک طرح کی تذکیر بھی ہے. موضوع پر گفتگو سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، بلکہ تذکیر بنیادی مقصد جمعہ کے اس اجتماع میں تذکیر ہوتا ہے. تو آج توحید کے حوالے سے، اور بالخصوص توحید کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے حوالے سے تذکیر ہوگی. یہ بات تو الحمدللہ مسلمانوں پر عیاں ہے کہ توحید ہمارے دین کا اصل الاصول ہے، بنیاد توحید ہے، بلکہ باقی سب توحید ہی کی، اس نقطۂ توحید کی تفسیریں ہیں. اور اس توحید کا جو اطلاق ہے، اور بالخصوص اس کے جو عملی پہلو ہیں جن کو ہم آج اجاگر کریں گے، اس حوالے سے کچھ فہم میں کمی ہے، کچھ جو توحید کا ایک خاص پہلو وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور کیا جانا چاہیے. اس وجہ سے بھی توحید کے جو عقیدے کا پہلو ہے اس پر تو خاص توجہ ہے، لیکن جو عملی پہلو ہے اس کو شاید سمجھا جاتا ہے کہ وہ توحید سے متعلق نہیں ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اس بات کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید سے یہ بات بڑی عیاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ توحید جو ہے وہ ایک بڑا جامع جو ہے وہ ایک مضمون ہے جو قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے، اور بالخصوص اس کا جو عملی پہلو ہے وہ اس لیے اجاگر کرنا ضروری ہے کہ جو بنیادی توحید کا نظریہ ہے وہ نظریہ عمل کی دنیا میں آتا ہی اس وقت ہے جبکہ دین کے اور بالخصوص توحید کے عملی پہلو ہمارے سامنے آئیں. ورنہ یہ کہ توحید جو ہے وہ ایک بحث و مباحثے کا موضوع بن کے رہ جاتا ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر ذات اور صفات کے حوالے سے ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ کہ اس میں جو بحثیں ہوئی ہیں اور جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاص انداز سے تنقید کی ہے کہ یہ توحید زندہ قوت تھی زمانے میں کبھی, اور اب کیا ہے, ایک مسئلہ علم الکلام. تو یہ جو توحید کا پہلو ہے عملی, اس کو اس حوالے سے بھی ہمیں نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ عقیدے کا پہلو تو کسی نہ کسی حوالے سے بیان ہوتا ہے, لیکن یہ پہلو اس طرح سے اجاگر نہیں ہوتا. تو آج کی نشست میں ہماری توجہ ہوگی کہ توحید عملی کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں, ان کو ہم سمجھیں. اس حوالے سے چونکہ موضوع توحید عملی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی اصطلاح متعارف کرا رہے ہیں, اور علمی دنیا میں دین سے ہٹ کر تو جب یعنی جدید سائنسز میں کوئی نئی اصطلاح آتی ہے تو وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو پسند کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے دین میں آپ کو معلوم ہے نئی چیز پسند نہیں کی جاتی. ہمارے علم ہے کہ ہمارے دین میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ کہ قرآن و سنت سے بات ہوگی, نئی بات اس طرح سے نہیں پیش کی جائے گی کہ جو دین میں کبھی اس کا ذکر ہی نہ ہوا. چنانچہ میں نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینا ہے کہ انہوں نے توحید کے حوالے سے جو کرام کیا ہے, اور ہماری تاریخ کے جو نمایاں جو ہمارے مجددین ہیں ان کی فہرست میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت نمایاں مقام ہے. بہرحال بڑی باری برکم شخصیت ہیں. انہوں نے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توحید دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک توحید فی المعرفہ یا توحید فی العقیدہ. میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ توحید فی العقیدہ کے حوالے سے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت بحثیں ہیں, اور ابھی بھی جب ہم حجاز مقدس جاتے ہیں تو وہاں مساجد میں جس موضوع پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور جس چیز کو زیادہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے وہ توحید فی العقیدہ ہی ہوتا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ اس کی ضرورت ہے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ ستم نہیں ہے کہ توحید کا اطلاق تو پوری زندگی پر ہوتا ہے, اور بالخصوص جو اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو اگر نظر انداز کر دیا جائے اور توحید کا کل فوکس عقیدہ بن کے رہ جائے تو پھر تو یہ توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو بات میں نے عرض کی ہے, میں آپ کی توجہ جو ہے سورہ کہف کی طرف دلاؤں. سورہ کہف جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں, اور ایک تو اس کی تاثیر کے اعتبار سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمائی ہے کہ جمعے کے دن کہف پڑھا کرو, سورہ کہف پڑھا کرو, فتنوں سے محفوظ رہو. ایک یہ کہ اس کے اندر اتر کر اس کے مفاہیم کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. محض برکت کے لیے سورتوں کی تلاوت یہ کافی نہیں ہے, یہ ایک جز ہے اس کا. اصل جو ہے کہ سورت کو پڑھا جائے تو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے پڑھنے کی تاکید کی ہے اور جمعے کے دن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کچھ بڑے عظیم حقائق ہیں جو اس میں بیان ہوئے. تو بہرحال ہمارے موضوع سے متعلق اب میں جو عقیدے کی توحید ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. آخری آیت جو سورہ کہف کی ہے اس کا ٹکڑا ہے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اس کے یعنی اللہ کی عبادت, اس کے رب یعنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ولا یشرک, اور وہ نہ ٹھہرائے, یعنی جو مخاطب ہے, اصل میں آیت تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے, وہ جو اعمال صالحہ کرتا ہے, من کان یرجو, کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس سے ہونی ہے تو اس سے, اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے کہ وہ شرک نہیں کرے گا اس کی عبادت میں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اسی سورہ مبارکہ میں تقریباً درمیان میں آپ چلے جائیے تو آیت کا ٹکڑا بالکل اس سے ملتا جلتا, لیکن وہاں توحید عملی کا ذکر ہوگا. فرمایا ولا یشرک فی حکم ہی احدا, جس طرح عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو حکم و حکومت میں بھی, بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. آپ تصور کیجئے نا کہ توحید فی العقیدہ کو ہم بہت زیادہ پھیلائیں اور باطل کی حکمرانی ہو تو یہ توحید کا حق ادا ہوا کیا؟ یہ تو ادھورا معاملہ ہوا نا. تو ولا یشرک فی حکم ہی احدا, یہ بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل پہلو ہے توحید کا جتنا کہ ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدا ہے. میں عرض کر رہا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید کے دو حصے کیے ہیں ان میں ایک تو یہی ہے توحید فی العقیدہ یا توحید فی المعرفہ. ایک دوسرا حصہ ہے وہ کہتے ہیں ایک توحید فی الطلب ہے, انسان کا مطلوب مقصود زندگی میں, جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں وہ اوڑھنا بچھونا, توحید اس سے ہویدا ہو ظاہر ہو. یہ توحید نہیں ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کی جو تلاوت کر لی جو توحید فی الذات کے حوالے سے جامع ترین قرآن کی سورہ ہے, اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث قرآن سے تعبیر فرمایا. ٹھیک ہے یہ توحید فی الذات ہے, لیکن اس کے بعد اگر اس کی زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلنے کی بجائے کسی اور کا حکم چل رہا ہو اور ایک بندہ مومن اس پر اکتفا کر لے اور خوش ہو کے بیٹھ جائے کہ میں تو موحد ہوں میں تو توحید کا علم بردار ہوں, تو یہ اس کی کم فہمی بھی ہے اور اجازت دیجئے کج فہمی بھی ہے. تو توحید فی طلب ہی کو اگر ہم تعبیر کریں توحید عملی, تو دراصل یہ ہماری کوئی ایجاد کردہ اصطلاح نہیں ہے, ہمارے اسلاف میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. اب توحید کے حوالے سے یہ بات محتاج بیان نہیں ہے اور قرآن مجید کے تمام طلبہ پر یہ واضح ہے اور تلاوت کرنے والوں پہ کہ آپ انبیاء اور رسل کی جو دعوتیں ہیں قرآن مجید میں اور ریکارڈ ہے ہسٹوریکل موسٹ اتھینٹک ریکارڈ آف ہسٹری جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہے, تو رائٹ فرام آدم علیہ السلام سے اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے آن ورڈز, خصوصی طور پر تفاصیل سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں ان میں سر فہرست کیا چیز ہے؟ توحید کی دعوت. کیا فرما رہے ہیں؟ یا قوم اعبد اللہ, اے میری قوم کے لوگ ایک اللہ کی بندگی کرنے. اور اس توحید کی دعوت سے جو فی العقیدہ سے شروع ہوتی ہے تو پھر جا کے وہ ٹکراتی کہاں ہے؟ نوٹ کیجئے گا, ٹکرانے کے لفظ سے آج کل ہم ذرا وہ احتیاط کرتے ہیں کہ ٹکرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اصل میں ہم نے دنیا میں رہنا ہے نا زیادہ, ٹکرانے سے تو انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, سو وی وانٹ ٹو لیو ہیئر, اس لیے ٹکرانے کی بات نہیں. آپ دیکھیے اگر توحید فی العقیدہ کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے رہتے اور توحید عملی کی طرف نہ بڑھتے, ولا یشرک فی حکمہ احدا کو پیش نظر رکھ کے فرعون کو نہ بتاتے کہ یہ تو نے حکومت قائم کر رکھی ہے اور تو اس کا دعوے دار بن رہا ہے کہ تیری بات چلتی ہے اور تیرا حکم چلتا ہے, یہ درست نہیں ہے, باز آ جا, ایسا ہی ہے. اگر وہ یہ نہ کرتے تو حضرت موسیٰ کے اس عقیدہ توحید کے حوالے سے فرعون کو کوئی زیادہ اعتراض نہ ہوتا, اس کو خطرہ کہاں لاحق ہوا؟ خطرہ یہاں سے آتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ حاکمیت اللہ کا حق ہے, بندوں کو اس نے حاکمیت نہیں دی ہے, تو یہیں سے تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں توحید فی العقیدہ کا ذکر بھی ملتا ہے اور توحید عملی یعنی توحید فی طلب کا بھی ذکر بتمام و کمال ملتا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کا اپنے وقت کے فرعونوں اور نمرودوں سے جو ٹاکرا ہوتا ہے وہ توحید فی طلب کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, یہیں تو آ کے مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے اور پھر ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں وہ. آخر نمرود کو کیا تکلیف ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ایک حساب سے یوں سمجھیے بحث و مباحثے میں کاؤنٹر کیا, وہ بحث کر رہا ہے انا ہوئی وہ امید, ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کی کہ اچھا تو بھی مارتا زندہ کرتا ہے, اگرچہ یہ بات اپنی اصل کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن اگر ایک کج فہم آدمی ہے کٹ حجتی پہ اترا ہوا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چوٹ کی تھی وہ محض عقیدے پہ نہیں کی تھی. نوٹ فرمائیے گا کیا فرمایا, ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اب اس کے بعد ہی اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ اوہ یہ تو اقتدار کسی اور کا کہہ رہا ہے, یہ کسی اور کی بادشاہی کا جو ہے وہ میرے سامنے اعتراف اور اقرار کر رہا ہے، لے جاؤ اس کو، حرقو، جلاؤ اس کو. نوٹ کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی فرعون نے جو اقدام کرنا چاہا تھا، ذرونی اقتل موسیٰ، وہ محض اس بنیاد پر نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک رب کو مانتا ہے زیادہ اس کو، نہیں، یہ میری ربوبیت کو چیلنج کر رہا ہے، یہ میرے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، یہ میری تہذیب کو اکھاڑنے کے چکر میں ہے، یہ مجھے جو ہے وہ اس جگہ سے اتارنا چاہتا ہے. اس کو چونکہ اپنی اوقات کا پتہ نہیں تھا اس لیے وہ اترنا نہیں چاہتا تھا. تو حضرت موسیٰ ہوں، حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح ہوں، بالعموم ان انبیاء علیہ السلام کا جو اپنے وقت کے لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا تھا وہ توحید فی طلب کے حوالے سے ہوتا تھا، نہ یہ کہ صرف توحید فی العقیدہ. وہ پھر توحید فی العقیدہ بھی اس میں لپیٹی جاتی ہے، جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر وہ مخالفت پوری ہوتی ہے نا. حضرات گرامی، یہ جو موضوع ہے ہمارا توحید فی العقیدہ اور توحید فی طلب، جس کو ہم نے توحید فی طلب کو توحید عملی سے تعبیر کیا، اس کے حوالے سے اب چند باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں. کہ دیکھیے توحید فی العقیدہ کیا ہے، کہ ایک شخص زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیتا ہے، تو وہاں اللہ کی ذات کے حوالے سے انتہائی تاکیدی انداز، بلکہ یونیک انداز، اس اعتبار سے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، منفرد ہے، وہ یکتا ہے. یہ اس کا توحید فی العقیدہ ہو گیا، ٹھیک، اور یہ مطلوب ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ اپنی عملی زندگی میں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ جس اللہ کی توحید کا تم نے ابھی اقرار کیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور زبان سے بھی کہو اللہ اکبر اور جھک جاؤ اس کے سامنے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اذان بلند کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے حضور دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری عملی توحید ہے، ٹھیک. اس کے بعد اس کے سامنے حکم آتا ہے کہ تم نے ایک اللہ کو ماننا ہے، تو دیکھنا پھر اللہ کو کنفرنٹ نہ کرنا، اس کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کرنا، اسی کا حکم ہے. اب میں اور باتوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ، یہ مسلمان جس نے سجدہ کر کے اپنے عقیدہ توحید کی تصدیق عملاً کی ہے تو وہ ایک اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ میں نے ہی تمہارے ساتھ لگایا ہے، معاشی ضرورتیں تمہاری میں نے ہی تمہارے ساتھ لگائی ہیں، دیکھنا حلال اور حرام کی تمیز کرنا، حرام میں منہ نہ مارنا، حلال پہ اکتفا کرنا. بندہ مومن کی توحید عملی انفرادی سطح پر کا تقاضا کیا ہوگا کہ حرام کے ذریعے سے اس کو بہت کچھ آتا نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ توحید کا اقرار کر چکا ہے اپنے عقیدے کی سطح پر، تو اب عمل سے یہ ظاہر کرے گا کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، چونکہ میں نے اس کو یکتا مانا ہے اور اس کا حکم، جس طرح میں اس کی عبادت میں ولا یشرک بے عبادت ربی احدا کا مکلف ہوں، اسی طرح ولا یشرکو فی حکم ہی احدا کا بھی مکلف ہوں، لہذا وہ حرام کو لات مار دیتا ہے. اب دیکھیے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حرام سے کتنے ذرائع مجھے میسر ہو رہے ہیں اور میری زندگی آسان ہو جائے گی، میں کمفرٹیبل لائف گزاروں گا، لیکن وہ اس پر لات مارتا ہے اور وہ کہتا ہے میں روکھی سوکھی کھا لوں گا، میں روکھی سوکھی پہ اکتفا کر لوں گا. تو یہ عملاً ثابت کر رہا ہے. اسی طرح آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، سب کا خالق مالک ہے، سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے تم سب کو ہم نے ایک مرد اور عورت سے تخلیق کیا ہے، تم میں کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، ایک معیار ہے جو ہمارا مقرر کردہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم محترم وہ ہے جو متقی ہے. لیکن وہ معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے، یہاں اس کے پیمانے دنیا میں مقرر کر کے کسی کی سپریورٹی اور انفیریورٹی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے اس کا تقاضا کیا ہے، جو لوگ عقیدے میں رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، تو اسی ایک خالق کا تقاضا یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان
تمیز بندہ و آقا نہیں ہونی چاہیے، اونچ نیچ کا تصور نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑھیا ریس ہے یہ گھٹیا ہے، نہیں. اگر مسلمانوں میں بھی یہ پایا جائے، اچھا انسانوں میں تو ہے، مسلمانوں میں بھی اگر پایا جائے کہ کوئی شخص بائی برتھ سپیریئر ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں ایک عقیدہ باقاعدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اتنا دور ہو کے معلوم نہیں کہ کون کتنے لوگ ہیں جو اپنے اس شجرا جو ان کا ہے شجرہ نسب اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک بات ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے اتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا کوئی نسلی تعلق ہو چلو ثابت شدہ ہی ہو، لیکن اپنی عملی زندگی میں جو مرضی کرتا رہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو، شیطنت کا علمبردار ہو، لیکن چونکہ حضور سے اس کا تعلق ہے تو ہم جھک کے اس کے ٹخنوں کو بھی اور گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، یہ کون سی توحید کا تقاضا ہے؟ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ کہیں آپ نے ایسا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی لخت جگر سے خطاب کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا کل قیامت کے دن؟ پھوپھی کو نہیں فرمایا تھا کہ بھائی اپنا خیال رکھنا، میرا حوالہ بنا کر تم اللہ کے ہاں جو سرخرو نہیں ہوگے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا مسلمانوں کی معاشرت میں جہاں عقیدے میں اللہ کو مانا جا رہا ہے اور عمل کی دنیا میں آ کر جب اللہ فرمائیں کہ مسلمانوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو آدم و حوا کے، تمہارے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے ریسزم کی بنیاد پر، اور لنگوسٹک تفریق نہیں ہونی چاہیے، ٹیریٹوریل تفریق نہیں ہونی چاہیے، تم سارے ایک ہو، تو کیا یہ عملی توحید یہ پوری ہو رہی؟ اگر یہ ہوگی تو یہ توحید عملی کا مظاہرہ ہوگا. میں نے معاش کا ذکر کیا تھا، آپ کو معلوم ہے انفرادی سطح پر فرد کو حکم ہو رہا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق تمہیں جو ہے وہ اپنی معاش چلانی ہے. اب جس معاشرے میں یہ طے کر لیا جائے کیا کریں گزارا نہیں ہوتا، تو وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں توحید عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہوں، لیکن میری مجبوریاں ہیں، میں عقیدہ توحید کا جو عملی پہلو ہے اگر اس کو نہیں اختیار کر سکتا تو یہ میری مجبوری ہے. تو کیا اس کی یہ مجبوری قابل قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ اس کو یہ لائسنس دیا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کے عقیدے کی توحید وہ ہمیں قابل قبول ہے، عمل کی دنیا سے تم جو ہے وہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو عقیدے کی توحید کو لے کر ہمارے پاس پہنچو گے تو ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ خود فریبی نہیں تو کیا ہے؟ حضرات گرامی، اب میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ یعنی عقائد کے اعتبار سے عقیدہ توحید فی العقیدہ میں احتیاط ہوتی ہے. یہ اور بات ہے جملہ معترضہ کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کس طرح توحید کا التزام کرتی ہے وہ محل نظر ہے، اس کو اس وقت زیر بحث نہیں لاتے. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے بھی عبادات میں بھی توحید کا عقیدے کی بنیاد پر اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے جن کے ہاں شرک کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں تو وہ مشرکین مکہ کا وہ عقیدہ بتاتے کہ ہم ان کو اصل میں نہیں کر رہے ہیں، ان کے توسط سے اللہ تک پہنچتے ہیں. قرآن مجید میں مشرکین مکہ کو جب بتلایا جاتا تھا کہ یہ بے جان بھوت ہیں، ان کے سامنے تم جھکتے ہو، تو کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی تو پرستش نہیں کر رہے، کس نے کہا ہم ان کی بندگی کر، ہم نے اصل میں ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے ٹوورڈز اللہ، تو ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کے تھرو ہم جاتے ہیں. تو یہ تھرو کا آج بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں بھی موجود ہے الا ماشاءاللہ. اسی طریقے سے یعنی یہ جو دو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے کے اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے اگرچہ اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، عبادات میں بھی کوشش کی جاتی ہے اگرچہ اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے آگے زندگی کے جو شعبے ہیں اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے ہم توحید پر عمل پیرا ہیں اور توحید کے جو عملی پہلو ہیں کہاں کہاں جو ہم پورے کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ سامنے آئے گا اور بات مکمل ہوگی اور توحید عملی کے تقاضے پورے ہوں گے. میرا آپ سے سوال ہے کہ زندگی کے شعبوں میں عبادات سے گزر کر آگے جب ہم سماجی رسومات پر جاتے ہیں تو اس میں سماجیات میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ایک مرد اور عورت کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے تو یہ خدائی حکم ہے نا، ایسا ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے یہاں خطبہ نکاح میں باقاعدہ حدیث پیش کی جاتی ہے جو درست ہے کہ ان نکاح من سنتی، اور دوسرا ٹکڑا بھی پیش کیا جاتا ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے. اور پھر حضور نے تاکیدن فرمایا کہ جس کو میری سنت پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اس شادی کے جو معاملات ہیں ان کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ دین کا دیا ہوا ایک لائحہ عمل ہے کہ نہیں؟ توحید کا تقاضا کیا کہ اس لائحہ عمل کو اختیار کیا جائے، اور توحید کی نفی یہ ہوگی کہ اس طریقہ کار کو ناکافی سمجھ کر اپنی طرف سے اس میں مزید اضافے کر لیے جائیں. اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ سے اتنا عرض کروں گا، نوٹ کیجئے شادی بیاہ کے حوالے سے اسلام کی ترتیب میں کیا ہے. جی، بیٹا بیٹی جوان ہو گئے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد ان کو شادی کے بندھن میں باندھیں، اور اس کے لیے کوئی تکلفات نہیں ہے. جہاں کہیں میچ ملے اور کف کا جو معاملہ ہے دیکھ لو، دیکھ بھال لو، ٹھیک ہے، شریف لوگ ہیں، کوئی عادات اتوار کے اعتبار سے زیادہ ڈفرنس نہیں ہے تو چلو، چونکہ زندگی گزارنی ہے نا. اور انفرادی سطح پر، گھرانوں کی سطح پر تھوڑے بہت اگر ڈفرینسز جو انسانوں کی طبیعتوں کے ہوتے ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے رشتہ کر لیا جائے. اچھا، مجھے بتائیے اس کے لیے کوئی تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ منگنی کی ایک خاص رسم ہوگی اور اس میں اس طرح کا لباس پہنا جائے گا اور اس طرح کی وہ تقریب ہوگی اور یہ اس طرح سے انجام پائے گی تو گویا کہ شادی کی شروعات ہوں گی. اگر یہ نہیں ہوئی، چپکے سے ماں باپ نے دونوں طرفین کے طے کر کے اور گھر پہ ہی بیٹھے بیٹھے طے کر لیا کہ فلان دن نکاح ہوگا اور اس کے بعد، تو کیا یہ ہو جاتی ہے؟ آج اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، اکثریت کے ہاں کیا ہے. آگے بڑھے، نکاح کی جب سیریمنی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ توحید کو ملحوظ رکھیے. نکاح جو ہوتا ہے وہ امام صاحب، مولوی صاحب آ کر ایجاب و قبول تو اسی طرح کرواتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، لیکن گرد و پیش میں اس وقت جو ماحول ہوتا ہے وہ کتنا توحید والا ہوتا ہے. آگے بڑھیے، ولیمے میں کیا ہوتا ہے؟ نوٹ کر رہے ہیں، تو توحید کدھر گئی؟ وہ دین جو آیا تھا کہ ہمیں یہ بتلائے کہ تم زندگی گزارو اس طرح کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور یہ توحید کا نقد صلہ تمہیں ملے گا یہاں دنیا میں، آخر میں جنت وہ تو بات کی بات ہے، اللہ کی رضا وہ بات کی بات. دنیا میں اس وقت دیکھیے کہ توحید عملی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ سوشل لائف میں ہمارے ہاں کیا گورکھ دھندے متعارف ہو گئے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک ایوریج آدمی کے لیے اپنے بچوں کی شادی کروانا مشکل ہو گیا. توحید عملی کے تقاضے نہ پورے کرنے کی وجہ سے زندگی کیسے مشکل ہو رہی. اسے آگے بڑھے ہیں، فوتیدگی کے پہ کیا ہوتا ہے؟ جی، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ کوئی انتقال کسی کا ہو گیا، اللہ نے اس کو موت سے ہمکنار کیا، خود ہی انتقال نہیں ہوتا بلکہ اللہ موت دیتا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں ووکیبلری کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم خود ہی مرتے، یہ تو آپ کو معلوم ہے دہریوں کا عقیدہ تھا، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم توحید ہماری کیا ہے؟ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، تو اللہ نے مارا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد تجویز و تکفین کے بالکل مختصر معاملات ہیں نا، کوئی اس میں فارمیلٹیز، بلکہ کیا تاکید ہے. اور میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے آج کل جو ہے کئی کئی دن تک لاش سرد خانے میں محفوظ رکھی جاتی ہے کہ جب تک کہ فلاں جگہ سے قرابت دار نہیں آ جائیں گے، بیٹا نہیں آ جائے گا، فلاں نہیں ہوگا، دفنائیں گے نہیں. یہ کہاں سے یہ چیز آئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جلدی کرو، جیسے ہی جنازہ ہو جائے بس تدفین کی جلدی کرو. اگر وہ صالح ہے تو اپنی منزل کو پہنچے، اور اگر وہ غیر صالح ہے تو زمین کو اس سے پاک کرو. یہ تعلیمات ہیں. اس کے بعد اب میں گنجائش نہیں ہے، ڈائریکٹ جاتے ہیں سوشل لائف میں. ہمارے ہاں کیا توحید کا کیا تقاضا تھا؟ کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. آج مسلمانوں کے معاشرے میں توحید فی العقیدہ کے علم بردار ذات پات کی تمیز کے قائل ہی نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں. چنانچہ ابھی میں نے ایک ذکر کیا تھا، کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ کف ہے. ٹھیک، برابر ہے. صرف انتظامی اعتبار سے دیکھ بھال کر کے شادی کرنے کا حکم ہے کہ وہ کر لیا کرو، ٹھیک، لیکن اس بنا پر سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن یہ جی ذات کے اعتبار سے ہمارا نہیں، یہ راجپوت نہیں ہے، اس لیے نہیں کرے. یہ توحید عملی کے منافی ہے. اسے بھی آگے بڑھیں، معیشت کے میدان میں کیا کر رہے ہیں اس وقت ہم؟ وہ لوگ جو توحید فی العقیدہ کے علم بردار ہیں، معیشت کے اعتبار سے اجتماعی سطح پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر سود کو ہم اپنی معیشت سے نکالیں گے تو ہماری معیشت نہیں چل سکتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ جن کی ہم نقالی کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ اصول معیشت کے میدان میں طے ہے کہ جس جگہ جو یہ جو ربا ہے اس کی پرسنٹیج کم ہوگی تو معیشت کو سہارا دینے میں مدد ملے گی، اس لیے کہ اگر یہ، اور اس لیے تو اللہ پاک نے اس کو جو خبیث قرار دیا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو یہ ایسے ہی تو نہیں کیا، اس کی کوئی بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو فاذنوا بحرب من اللہ ورسول قرار دیا ہے، اور احادیث میں اس کی جو شناعت بیان ہوئی ہے تو وہ تو جملے زبان پہ لاتے ہوئے جو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بدکاری کی ویسے ہی شناعت ہے، اور اس میں ملوث ہونے والے اپنے قریب ترین رشتہ داروں، ماں کے رشتے جیسے تقدس کو پامال کریں گے اگر اس کے مرتکب ہوں، تو نہ ہماری توحید میں کوئی فرق آتا ہے نہ ہماری مسلمانی میں، معیشت میں غیر اللہ کے طریقے ہم اختیار کر کے، اور یہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنی معیشت سے دور کریں، اس خباثت کو۔ تو کدھر گئی پھر ہماری توحید عملی؟ عقیدے کی توحید میں ہم اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، اسی کو واحد مانتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں آ کر ہم یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تقاضا کر رہا ہے کہ ولا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ ناقابل عمل ہے فی زمانہ۔ اور اس سے اگلی بات جو اور زیادہ کڑوی ہو جائے گی، اور وہ اس لیے کڑوی ہو جائے گی کہ فی زمانہ پوری دنیا میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے، اور اس پر باقاعدہ اب فیصلہ ہے، اور عالم کفر کا فیصلہ اٹل ہے، اور اٹل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد آیا ہو ٹونی بلیئر صاحب کا، یہ 9/11 کے بعد جو ڈیولپمنٹ بین الاقوامی طور پر ہوئی تھی، تو اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہم کہیں دنیا میں نظام خلافت کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سسٹم ہم نے ڈیوائز کیا ہے، جس کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے انسانیت کے لیے، بس پی ڈی ایک ہی سسٹم ہے، اور وہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم۔ اور ڈیموکریٹک سسٹم کا کلمہ کیا ہے؟ حاکمیت عوام۔ اور ادھر اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے ولا یشرک فی حکم ہی احدا، تو بتلائیے ہمارے ہاں بھی جس سسٹم کو رائج کر کے اور جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اس وقت، وہ فی الواقع ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اور یعنی یہ تھیوریٹیکلی، کیونکہ ہمارے دستور میں یہ طے کر دیا گیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی دستور سازی نہیں ہوگی، لیکن کیا ہماری دستوریہ کو مختلف مواقع پہ اس شک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کبھی ملی ہے؟ گنوا لیے کچھ ایسے قوانین جو ہمارے دستور کی روح کے مطابق مسلمان پارلیمنٹرینز نے اپنے ایک آزاد خود مختار ملک کے اندر قانون سازی کرتے ہوئے اس اصول کو پیش نظر رکھا کہ چونکہ ہم توحید کے علم بردار ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہم دستور سازی کریں گے، قانون سازی کریں گے، اور اس کو چلائیں گے بھی۔ یہاں آ کے کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ فی زمانہ یہ چیزیں قابل عمل نہیں ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور دور نہ جائیے، ابھی کیا ہوا، والدین کے مطالبے پر بچیوں کے لیے یہ حجاب کا لفظ ویسے ہی ہم بول لیتے ہیں، اصل میں سکارف، سر پہ دوپٹہ، سر پہ چادر کا، یہ ابھی پورا کمپلیٹ اسلامک حجاب نہیں ہے، صرف وہ جو ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں کے پی کے کی، اس ٹریڈیشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ بچیاں جو ہے وہ ذرا سروں پہ دوپٹے اور چادریں اور اسکارف لے کے جائیں، یہ تاکہ تعلیم آسانی سے یہ حاصل کر سکیں۔ تو ایک آرڈیننس جاری ہوا اور شام سے پہلے پہلے اس کو وڈرا کر لیا جاتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا، یہ کوئی غلط حکم تھا؟ تو آپ کو اتنا ہی نہیں خیال رہتا کہ پہلے آپ غلط حکم کو جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انڈو کرتے ہیں؟ اصل میں نہیں، غلط حکم نہیں تھا، پریشر کا ڈر ہے، غیر اللہ کا ڈر ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، وہ دنیا والوں سے اس طرح ڈریں کہ اپنے ہی ایک آزاد خود مختار ملک کے اندر ایک آرڈیننس جاری کر کے الٹے قدموں اس کو واپس لے لیں, نوٹ فرما رہے. اور کیا ہو رہا ہے, مزید کیا ہو رہا ہے؟ ختم نبوت کا معاملہ ہمارے ہاں طے ہوا اور سو کال ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوا, ساری بحث و تمیز ہو کر پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ ہوا اور غیر مسلم قرار دے دیا گیا ایک گروہ کو جس نے ختم نبوت میں نقب لگائی تھی, قادیانی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے دستور میں یہ طے کر دیا گیا. اور کتنا چبھتا ہے دنیا کو, اور توحید کے علم بردار جو ہیں, توحید کے دعوے دار اس کو انڈو کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور کس طرح سے لگا رہے ہیں. اور جو توحید فی العقیدہ کے علم بردار ہے اور توحید فی العقیدہ پہ کسی درجے میں عمل پیرا بھی ہیں, انہوں نے اس کا کتنا نوٹس لیا ہے. اور یہ عزم اور ارادہ کہ تم کہہ رہے ہو صرف ختم نبوت کا معاملہ, ہم تو اللہ کی حاکمیت کو یہاں قائم کریں گے, عوام کی حاکمیت ہمیں نامنظور ہے, ہم اللہ کی حاکمیت کو یہاں قائم کریں گے اور اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, ان کے ہم بھی اس کا اہتمام نہیں ہے. بلکہ مجھے وہ گھسے پیٹے جملے ابھی بھی اور پریس میں آئے دن یہ بھی چھپتے ہیں, ہمارے ہاں اسلام کے علم بردار سیاسی میدان میں اترے ہوئے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ملک میں جو سیاسی طور پر جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو سنبھالا دینا ہے, تو کیا کہتے ہیں, ہم نے جمہوری طریقے سے یہاں پہ سارے معاملات کو چلانا ہے, ہم یہاں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. کسی کو الفہمی نہ ہو, محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جمہوریت کے تسلسل کے قائل تھے, لیکن وہ اس معنی میں نہیں تھے کہ حاکمیت عوام کی بنیاد پر جمہوریت, اس معنی وہ کہتے تھے کہ ملک میں چونکہ جمہوریت یہ جو اس وقت ہاہو اور لوگوں کو کیتھارسس کا موقع مل جاتا ہے الیکشن وغیرہ ہوتے تو اس سے تھوڑا سا ایک فائدہ ہو جاتا ہے, ورنہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں جمہوری نظام ہو, وہ تو بلکہ وہ تو ان کا تو بلنٹ, ہم تو پھر بھی محتاط انداز اختیار کرتے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے حاکمیت عوام ویسا ہی شرک ہے جیسا کہ کوئی بت کے سامنے جو وہ سجدہ کرتا ہے, اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم سمجھتا ہے تو اس کے شرک کو آپ کیا کہیں گے, کتنے اس کو کوٹڈ الفاظ میں آپ ادا کر پائیں گے. خلاصہ گفتگو حضرات یہ ہے کہ توحید صرف عقیدے کی توحید کافی نہیں ہے, اللہ کو واحد مان لینا کافی نہیں ہے, اس کو واحد مان کر اس کی وحدانیت کے عملی تقاضے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پورے کرنا ضروری ہے. جس طرح ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں تو قوانین بھی ہمارے معاشرے میں اللہ ہی کے چلیں. میں اکثر بعض علماء حضرات کو توجہ دلاتا ہوں, ان سے عرض کرتا ہوں, رمضان آتا ہے تو کتب علیکم الصیام کا ہم حق ادا کرتے ہیں, ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, پورے پورے قرآن سنائے جاتے ہیں راتوں کو, ہمارے تنظیم کے زیر اہتمام دو راہ ترجمہ قرآن ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسی حکم سے چند آیتیں پہلے کتب علیکم القصاص کا حکم ہے, یہی الفاظ ہیں, اس کے لیے کیا جد و جہد ہو رہی ہے, اس کی بہار کب آئے گی, اس کو کب عملی طور پر ہم جاری کریں گے؟ تو کیا اللہ کے قوانین کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ قصاص کا حکم نہیں ہے, اس کی صرف تلاوت کر کے اس کے حروف کی بقدر جو ہے 10 نے کیا ملٹی پلائی کر کے وہ ہم حاصل کر لیں گے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اس کی تلاوت کر کے ہم جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیں گے, اس قانون کو ہم اپنے ہاں نہیں جاری کریں گے. کبھی غور فرمایا آپ, یہ معمولی جرائم ہیں ہمارے, ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی بس برسبیل تذکرہ یہ چوری کی جو حد کا ذکر کر لیا, قصاص کا ویسے ہی ذکر کر لیا, زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منھما جلدا, یہ ویسے ہی بس تلاوت کے لیے ہمیں دے دیا ہے, یہ احکام ہم نے نہیں جاری کرنے. اگر یہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر وہ جو توحید فی العقیدہ وہ بھی مجروح ہو گیا اور اللہ کے ہاں لینے کی بجائے دینے کے پڑ جائیں گے. اب میں دو منٹ میں آپ کو حضرات, چونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے, کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے نا, ایسا کیسے کریں گے؟ دیکھیے ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا, محنت کرنا, مالی دکم پانی دینا, پر پر مشکاں لاوے. تو خالق کا کام کیا ہے, وہ چاہے پھول دے آپ کو نہ دے پھل دے, ہم اصل میں خالق کے مقام پر فائز ہو کے اپنی منزل کی جستجو میں آگے نہیں بڑھ رہے. میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی ہمیں کوئی خوشخبری کوئی امید افزا پیغام؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ توحید عملی کا تقاضے کب پورے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں, میں روایت کو چھوڑتے ہوئے صرف یہ اور مسلم کی روایت ہے, ترمذی میں بھی آئی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقہا و مغاربہا, اللہ نے ساری زمین لپیٹ کر مجھے دکھا دی, میں نے اس کے مشرق اور مغرب سارے دیکھ لیے, وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, میری امت کی حکومت ان تمام جگہوں تک پہنچ جائے گی جہاں کا مشاہدہ اللہ نے مجھے کروایا ہے. ٹھیک, اب بھی ہمت نہیں بنتی کیا ہماری کہ اس کام کے لیے جدوجہد کرنے والے بن جائیں ہم؟ اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے, اٹھ کے ہم اپنا کام تو کریں نا, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دوسری روایت ہے اور اس روایت پر بات کو ختم کروں گا, اور اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جو فہم دین ہے نا اس کی بھی ہمیں ایک جھلک نظر آئے گی, وہ بڑی زبردست ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر لا يبقى على ظاهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام, زمین کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے اندر اسلام کو داخل کر رہے گا کر کے رہے گا. بے عز عزیز و ذل ذلیل, کسی عزت والے کی عزت کے ساتھ یعنی اسلام قبول کر لے گا تو عزت والا ہوگا, اس لیے کہ ان العزت للہ ولا رسول ولی المؤمنین, اور یا پھر وہ جو ہے چھوٹا بن کے رہے گا کمزور ہو کے رہے گا اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرے گا. اس کے اختتام پر حضرت مقداد ہیں جو راوی ہیں اس روایت کے, وہ کہتے ہیں کل تو میں نے یہ کہا, اچھا ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر کے اس کی جان نکال دیتے ہیں, ہم اس کا ترجمہ عام طور پر مترجمین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں کہا, میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ انہوں نے حضور کے سامنے فرمایا ہوگا. کل تو میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ, پھر یہ جب ہو جائے گا تو اللہ کا دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا, وہ دین جو اللہ نے پوری زمین کے لیے بھیجا ہے بطور نظام, پھر کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ خوشخبریاں ہیں, ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ توحید عملی کے تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں ہم, اور اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. پہلے اس تصور کو تو درست کر لیں کہ توحید جو اصل الاصول ہے صرف عقیدے پر مبنی نہیں, اس کے عملی تقاضے بھی ہیں, اور عملی تقاضوں میں ہر جگہ توحید نظر آئے, انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں, تب جا کے کام بنے گا, ورنہ اللہ کے ہاں پہنچ کے وہ سب کچھ وہاں پہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور پھر مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم.